الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي رف الباصر والعقاب الشديد والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين حق الصراح. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے اس کے اہم مضامین کو ترتیب وار ہم ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے. یہ ایک آیت ہے آیت نمبر 255 لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کے کمالات اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفات کو اتنے خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس کا جاننا جس کا سمجھنا جس کا علم رکھنا اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بہت بڑے ثمر اور فائدے کا باعث ہے. آیت الکرسی جس کو ہم ہر نماز کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں ہم نے اس درس قرآن کے اندر ابتدائی میں اس کے بے شمار فضائل اس کی بے شمار اہمیت اور اس کے کمالات کو ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ ہے تو ایک ہی آیت یعنی آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ کی اور سورۃ البقرہ جو ہے وہ ترتیب مصحف یعنی قرآن کریم فرقان حمید کی جو ترتیب رکھی گئی ہے اس اعتبار سے یہ قرآن کی دوسری سورت ہے. پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے علم و قدرت اور اس کے اختیار کو مختصر مگر جامع انداز میں بیان کیا گیا. ابتدائی آیات کی تشریح ہم نے ذکر کر دی تھی. ارشاد ہوا تھا کہ اللہ لا الہ الا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں. الحی القیوم وہ زندہ ہے ہمیشہ سے ہے. القیوم وہ قائم رکھنے والا ہے اور دوسروں کو خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم انسانی تمام تر تقاضے، کمزوریاں، پستیوں سے اس کی ذات مبرہ ہے، اور اس کی ذات کا استحضار اور اس کی ذات میں ہر کمالات کی موجودگی اس قدر مؤثر اور اس قدر بلند ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، کیونکہ اونگ اور نیند جو ہے وہ انسان کے لیے ایک محتاجی کا باعث ہے کہ انسان چاہے جس قدر صلاحیت کا اور جس قدر کمالات کا حامل ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ تھوڑا 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ مسلسل کام کرنے کے بعد اس کی اپنی توانائی کم ہونا شروع ہوتی ہے، صلاحیتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہی ذہانت اور کمال اور اس کی طاقت جو اس کے لیے ایک بڑا انعام اور فخر کا باعث تھا، لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس میں کمی آنا شروع ہوتی ہے، تو پھر اسے نیند کی حاجت ہوتی ہے، اور وہ پھر نیند اور اس آرام کی طرف محتاج ہو جاتا ہے، اور پھر نیند کو پانے کے بعد پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور اس کی صلاحیتیں دوبارہ تازہ، بالغ اور روشن ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین وہ ہے کہ جس کے لیے کسی صورت میں زوال نہیں، احتجاج نہیں، محتاجی نہیں، پستی نہیں۔ تو اس عقیدے کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے نیند تو بہت دور کی بات ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی ہے، اس کا علم اتنا مضبوط ہے، مستحضر ہے۔ یعنی یہ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن انسان جن مثالوں کے ذریعے کسی اہمیت کا، کسی کی قدر کا، کسی شے کے علم کا جس چیز کو واسطہ بناتا ہے، تو یہاں پر اس لیے مثال دی ہے، ورنہ نیند کا اور اونگ کا اللہ رب العالمین کے لیے ذکر کرنے کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ انسان کمزوری کو اور ساری طاقتیں اس کے پاس ہوں، ساری صلاحیت اس کے پاس ہو، لیکن اگر اس کو نیند آ جائے تو وہ اس پر اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ ساری صلاحیتیں اس کی معطل ہو جاتی ہیں، سارے اختیارات اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑتا ہے اور اپنے آپ میں نہیں رہتا، بے بس ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چاہے کتنا بڑا پہلوان ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر وہ سویا ہوا کہیں ہے تو اسے خبر نہیں ہوتی ہے کہ پھر باہر کیا ہو رہا ہے، اور میں نیند کی حالت میں ہوں تو اور لوگوں پر کیا طاری ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے انقطاع ہے، ایک لحاظ سے یہ پستی ہے، ایک لحاظ سے یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو مستحق عبادت ہے۔ فرما اس کی ذات یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے، اور نیند کا غلبہ پیدا کرنے والی چیز اونگ کا آ جانا، فرما اس کی ذات اس سے بھی پاک ہے۔ یعنی اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا علم کس قدر مستحضر ہے کہ تم اس کے علم سے باہر نہیں، اور اس کا مشاہدہ اور اس کا علم اس قدر بیدار اور اس قدر روشن اور اس قدر عیاں ہے کہ اس کی نظروں سے، یعنی اس کے علم کی نظروں سے تم کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے، نہ اس میں کوئی پستی آتی ہے، نہ گراف گرتا ہے، نہ اسے کسی چیز کی احتجاج ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے علم کا، تاکہ بندے کے دل کے اندر یہ خوف اور یہ علم موجود ہو کہ میرا رب کریم جس طرح مشاہدہ فرماتا ہے تو اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، اور وہ ایسے ہے کہ جب سورج کی روشنی میں کوئی ذرہ اندھیرے والا نہیں رہتا، تو جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کی روشنی کو جب تک وہ چاہتا ہے تو برقرار رکھتا ہے۔ دوپہر کے 12 بجے 1 بجے سورج کی تمازج اور روشنی اتنی قوی ہوتی ہے کہ کوئی چیز اندھیرے میں نہیں رہتی، ہر چیز بالکل ظاہر روشن ہو جاتی ہے، ہر شخص اس چیز کو دور سے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو انسان دور سے دیکھ کر پہچان لیتا ہے سورج کی روشنی کے اندر۔ تو بتایا گیا کہ جس رب نے چاہا تو ایک چھوٹی سی کائنات کی چیز کو ایک حد تک اتنا روشن کیا کہ اس کی روشنی، اس کا مشاہدہ اس قدر روشن اور بیدار ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات پھر کس قدر بالا ہوگی، فرما اس میں احتجاج نہیں، اور ہر وہ چیز جو پستی کی طرف لے جائے، کمزوری کی طرف لے جائے، عدم علم کی طرف لے جائے، علم کے زوال کی طرف لے جائے اور مشاہدے کے زوال کی طرف لے جائے، فرما اس کی ذات اس سے پاک ہے۔ اور فرما لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب یہاں سے مزید اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا جو علم ہے اور اس کی جو شان ہے، اس کی وسعت کیسی۔ فرما لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا اس کی بادشاہی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کی بادشاہی میں ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، سب کا مالک وہ ہے۔ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب آگے آ رہا ہے، فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں یہ جرت اور اجازت نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ کے اندر کسی مسئلے کی سفارش کر سکے اور کسی کی وضاحت کر سکے، الا باذنہ، مگر وہ خاص لوگ ہیں جن کو وہ اپنی مرضی سے اجازت عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر میں نے گزشتہ جمعے کے درس قرآن میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ یہاں مشرکین مکہ کے عقیدے کا رد کیا گیا ہے اور مشرکین مکہ کے عقیدے کی نفی کی گئی ہے، اور یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے بتوں کو بنا لیتے۔ اس کی تشریح غلط کی میں صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، اور اپنی مرضی سے مورتیوں کو تراشتے اور وہ اس کے بارے میں اس بات کو بیان کرتے کہ جناب دیکھیے کہ یہ ہمارے بت جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ صرف یہی عقیدہ نہیں تھا کہ وہ بتوں کے لیے سفارشی کا عقیدہ رکھتے، بلکہ وہ ان کو اس کو خدا بھی مانتے اور معبود بھی مانتے، جو ان کا شرک اصلی تھا اور شرک صفات تھا۔ اس لیے شروع میں اوپر ذکر کر دیا گیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات جو تمام کمالات اور تمام صفات کی جامع ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس کا کوئی معبود، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا نام اسم عالی جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی عز اسمہ و جل شانہ و اعظم برہانہ۔ فرمایا کہ وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں پر بتایا گیا مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی گئی کہ تم نے جو اپنی مرضی سے جن بتوں کو بنا لیا ہے اور اس کی عبادت کر رہے ہو اپنی مرضی سے، اور پھر ساتھ میں طرفہ یہ کہ عقیدہ بھی رکھ رہے ہو کہ یہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بخشوائیں گے، تو اس لیے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارے بتوں کا کوئی اختیار نہیں۔ اس کا جواب پہلے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ان کا کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ زمین آسمان میں جو چیزیں وہ ہماری، ہم اس کے مالک ہیں۔ تمہارے بت کس چیز کے مالک ہو گئے؟ یہ تم نے، یعنی ان کا رد کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ جو تم نے ان کے لیے اختیارات مان لیے، یہ کیسے مانے جا سکتے ہیں جبکہ زمین و آسمان سب ہمارے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور زمین آسمان کی جو ساری چیزیں ہیں اس کے مالک ہم ہیں، جس کو سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ جیسے اللہ کی قدر و شان تھی، ان کفار مشرکین نے اللہ کی قدر و شان کو اس طرح تسلیم نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کے فرماتا ہے کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ فرمائیے زمین میں بنی ہوئی چیزیں، درخت، پتھر، یہ آثار، اس کو تم نے معبود بنائے تھے، اور یہ آسمان میں جو سورج اور ستارے لگے ہوئے تھے اس کو تم نے معبود بنائے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی، ان نادانوں نے، ان احمقوں نے اور ان ظالموں نے اللہ رب العالمین کی قدر و شان کو تسلیم نہ کیا جیسے اللہ رب العالمین کی قدر و شان تھی۔ فرما والارض جميعا، یہ ساری زمینیں، قبضته یوم القیامت، اللہ رب العالمین جل وعلا کی قبض قدرت میں ہوں گی قیامت کے دن، اس کا باقاعدہ اظہار ہوگا۔ اور فرما والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ رب العالمین سات آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، ان دائیں ہاتھ سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ لیکن بتایا کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اس کے مالک ہم ہیں، تو اس کا اظہار سورہ زمر میں ہوا۔ فرمایا آسمان لپیٹ کر اس کے دست قدرت میں ہوں گے اور یہ زمین سمیٹ دی جائے گی، اور پھر وہ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، بتاؤ اس میں ایسی کون سی چیز تھی جس کے لیے تم نے اختیارات تسلیم کیے تھے اور مانے تھے؟ فرما آج دیکھو سب ہماری دست قدرت کے اندر ہے، سبحانہ، اور وہ ذات جو ہے وہ پاک ہے، تعالی، جو بلند ہے، اما یشرکون، ہر اس بات سے، ہر اس عقیدے سے جو تم اس کے مقابلے میں شرک کر رہے تھے۔ تو یہاں پر اسی چیز کی اللہ رب العالمین کی ملکیت اور مالکیت اور حاکمیت کو ذکر کرتے ہوئے قرآن نے ذکر کیا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین کا ذرہ ذرہ، بڑی چیز ہو یا چھوٹی چیز ہو، جتنی چیزیں زمین و آسمان کے اندر ہیں سب کا مالک حقیقی اللہ رب العالمین ہے۔ اور فرما من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ جو تم نے اپنی طرف سے یہ بت بنا رکھے ہیں، یہ مورتیاں تراشی ہیں، اور یہ عقیدہ بنایا کہ ان کے بڑے اختیارات ہیں، ان کی بڑی طاقت ہے،
یہ اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اللہ مجبور ہو جائے گا معاذ اللہ ان کی بات کو سننے کے لیے. تو اللہ فرماتا ہے جب میں مالک میں ہوں, لہو ما فی السماوات ما فی الارض, جب مالک میں ہوں تو من ذا الذی یشفع عندہ, تو کس کو یہ اختیار ہے کہ میری بارگاہ میں سفارش کرے. لیکن ہاں الا باذنی, میں اپنے حکم سے اپنے دربار میں جس کو سفارشی بناؤں, جس کو میں یہ اذن دوں. یہ تم نے اپنی مرضی سے کہاں سے مختار نکال لیے ہیں, تم نے اپنی مرضی سے کہاں پر اختیار کے عقیدے کر لیے ہیں. فرمایا جب مالک میں ہوں تو پھر تمہاری یہ باتیں چلنے کی اہمیت کیا ہے. اور پھر آگے کتنا خوبصورت عقلی جواب دیا کہ اگر تمہارے بت جو ہیں وہ میری بارگاہ میں سفارش ہوتے تو مجھے معلوم تو ہوتا, تم نے اپنی طرف سے معلوم کر لیا ساری چیزیں کہ یہ بت جو ہے وہ ہماری دربار میں سفارشی ہیں. تو فرمایا کہ ان بتوں میں یہ جرت ہوتی, ان مورتیوں میں جرت ہوتی. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کا جواب دیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی, یعنی کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, لیکن الا باذنی, اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہے گا اپنے دربار میں اپنے بندوں کے لیے وکیل بنائے گا, جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, حضرات انبیاء کرام کی ذات گرامی کو. لیکن پھر آگے اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اس کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ جو لوگوں کے سامنے حاضر ہیں اس کے ذرے ذرے کو بھی وہ جانتا ہے, اور وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے اس کو بھی جانتا ہے. اب ذرا اللہ نے فرمایا مشرکین سے یہ بتاؤ کہ اس کا علم اتنا موجود ہے کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے, جو چیزیں پیدا ہوئی اس کو بھی جانتا ہے, جو پیدا ہوتی رہیں گی اس کو بھی جانتا ہے, جبکہ وہ خود پیدا کرتا ہے, خالق ہے. تو کہا یہ جو تم نے اپنے بتوں کے لیے عقیدہ رکھا ہے کہ یہ ہمارے بت اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے, تو یہ تمہیں علم کیسے ہو گیا جبکہ سارا علم تو اللہ کے پاس ہے. اگر ان کی کوئی عزت اور حیثیت ہوتی, یہ عقلی جواب آگے آ رہا ہے, اگر ان کی کوئی عزت اور حیثیت ہوتی, ان کا تمہارے مورتیوں اور تمہارے بتوں کی کوئی اوقات ہوتی, تو اللہ رب العالمین ان کو عزت دیتا, اللہ رب العالمین بناتا. کیونکہ اللہ نے پہلے فرما دیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی, کہ اللہ کی بارگاہ میں کون ہے جو اس کے دربار میں سفارش کرے گا مگر وہ جسے حکم دے, جسے وہ اذن دے, جسے وہ منصب عطا فرمائے. جسے آقا علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا, محبوبا قریب ہم آپ کو مقام شفاعت عطا فرمائیں گے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر ہمارے حکم سے آپ ہمارے بندوں کی شفاعت کرو گے. تو یہ منصب تو اللہ نے انبیاء کے لیے صالحین کے لیے رکھا, لیکن فرمایا مشرکین سے کہ تمہیں یہ بات کس نے ذکر کی ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی طرف سے کسی کے متعلق یہ عقیدہ بیان کر دو. تو فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو لوگوں کے سامنے حاضر ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے, جو لوگوں کے پسے پشت یعنی غائب اور اندھیرے میں ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے. تو تمہارے بتوں کے اندر کوئی سرخاب کے پر اگر لگے ہوتے اور تمہارے بت جو ہیں ان کی اگر کوئی حیثیت, ان میں کوئی کمال, کوئی عزت کا گوشہ بھی ہوتا تو یہ اللہ جان لیتا. اللہ جانتا کہ یہ ساری چیزیں دینے والا تو اللہ ہے, تو اللہ کو علم ہوتا. تو یہ عقلی جواب دیا ہے کہ تم نے جو اپنی طرف سے علم نکالا ہے اس کی دلیل کیا ہے, اس کی برہان کیا ہے, اس کا کیا ثبوت ہے کہ تمہارے بت اتنی عزت و وقت رکھتے ہیں. فرمایا اس لیے کہ ہر چیز کا علم تو اللہ کو ہے, اگر ان کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ بیان کرتا, لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں, حیثیت اللہ نے اپنے محبوبوں کو عطا فرمائی اور جتنا چاہے مقام عطا. اب آگے دیکھیے اللہ رب العالمین مزید بیان فرمایا, اسی علم پر اب ڈسکس ہو رہی ہے. پھر ایک اور آیت آگے, یعنی آیت سے مراد ایک اور اشارہ آگے اسی آیت میں ذکر کیا گیا. فرما ولا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء, جیسے وہاں پر ہونا عندہ الا باذنہ, یعنی سارے اختیارات اللہ کے لیے مگر وہ جسے چاہے اپنی بارگاہ میں شفیع بنائے. اب یہاں پر بھی کہا کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ تمہارے بت علم والے ہیں, تمہیں پتا نہیں ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے اور جو باطن میں ہے, جو پوشیدہ ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے. تو فرمائے جس طرح شفاعت کا منصب جتنا وہ چاہے اپنی مرضی سے اپنے محبوب بندوں کو اپنے دربار کا وکیل بنائے, اسی طرح فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور اس کا علم تو اتنا وسیع ہے اور اتنا عریض ہے کہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. ابتدا اس علم کی ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو اور شروع ہو, اور انتہا اس علم کی ہوتی ہے جو بعد میں نہ ہو. اللہ کے علم کے لیے تو ابتدا کا لفظ بھی نہیں بولا جا سکتا, انتہا کا لفظ بھی نہیں بولا جا سکتا, اس لیے کہ اس کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس قدر وسیع ہے. فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اس کے علم میں وہ لوگ کسی چیز کو نہیں پا سکتے مگر وہ جتنا چاہے, یعنی اس کے علم کا, اس کے علم تفصیلی کا, اس کے علم مطلق کا کوئی فرد بشر کوئی مخلوق کا فرد اس کے علم محیط کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بندوں کو علم دیا گیا ہے لیکن محدود دیا گیا ہے، لیکن اس کا جو علم ہے وہ ایسا علم ہے کہ بندے اس کے کمال کو پا نہیں سکتے۔ اور مشرکین کا شرک یہ تھا کہ وہ اللہ کے مقابلے پر اپنے بتوں کے علم کو تسلیم کرتے اور اللہ کے علم کو معطل مانتے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ عقیدہ بھی نہیں رکھنا، یعنی یہ عقیدہ تو ہے کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہی سب کچھ جانتا ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی سفارش ہی نہیں، یہ عقیدہ تو رکھنا ہے، لیکن یہ بات بتوں کی مذمت میں بیان ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے یہ اپنی ساری باتیں علم کی شفاعت کی اختیار کی اپنے بتوں کے لیے خود سے گڑی ہوئی تھی۔ اللہ ایک اشارہ اور دیتا ہے، الا باذنہ سے، الا بما شاء سے، یہ اشارہ کہ یہ عقیدہ نٹھ لے کر نہ چلنا کہ ہم نے کسی کو کچھ نہیں دیا، فرمانا الا باذنہ کی طرف غور کرنا، الا بما شاء کی طرف غور کرنا، یعنی کہ شفاعت ہے تو ہم نے بتوں کو نہیں دی لیکن اپنے محبوبوں کو جتنا چاہا تھا، فرمایا اور فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور ہمارے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہمارے علم سے کچھ، فرمایا یہی نہ رک جانا ورنہ تم بھی کافروں کی طرح آدھی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا ولا یحیطون بشیء من علمہ، کہ خود سے اپنی طاقت سے اپنی ذاتی بساط میں کوئی ہمارے علم سے کچھ لینا چاہے نہیں لے سکتا، لیکن فرمایا یہ عقیدہ لے کر تم انبیاء کی توہین نہ کر دینا، ہمارے محبوبوں کی توہین نہ کر دینا، آیت کو پوری پڑھ لینا کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہاں ہم اپنی مرضی سے اپنے پیاروں کو جتنا علم عطا فرما دیں۔ تو یہ بیلنس پوائنٹ رکھنا، اور اس استثناء کو جن کو یہاں پر جن کو جس کو کہتے ہیں آپ ایگزمپٹڈ، یعنی جس کو مستثنا کر دیا گیا، ان کا خیال ضرور کرنا، ہم نے بتوں کو تو کچھ علم نہیں دیا، ہم نے ان کو تو منصب شفاعت نہیں دیا، لیکن ہم نے اپنے نبیوں کو علم عطا فرمایا، ہم نے اپنے نبیوں کو شان عطا فرمائی، اور وہ شان ہم نے عطا فرمائی ہے جتنا ہم نے چاہا۔ اب یہاں سے بتوں کی مذمت بیان ایک بار، لیکن یہاں پر علماء نے جو لکھا ہے، میں علم الہی پر یہاں پر چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام رازی نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمائی یہ جو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے نا کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ تو کافروں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم نے بتوں کے لیے سارے اختیار کیسے مان لیے، جبکہ سارا علم اللہ کے پاس ہے اور اس کا علم ایسا ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی اس کو بات بتانا اس کے علم سے کوئی چرا لے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو تم نے یہ جو خام خام اپنے بتوں کے لیے ساری باتوں کا علم رکھ لیا، یہ کہاں سے نکالا تم نے؟ ایک تو ان کا جواب الزاماً ان کو جواب دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایسی اگر کچھ ہوتا تو کوئی آیت اتر جاتی، اللہ رب العالمین کو اشارہ عطا فرما دیتا، جس طرح انبیاء کے لیے اللہ رب العالمین نے اشارہ عطا فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، کہ اللہ عالم الغیب ہے، کسی کو اس علم پر کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن فرمایا کہ الا من ارتضی من رسول، لیکن جس رسول پر خدا راضی ہوتا ہے اسے یہ عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک جگہ آگے فرمایا وما ہوا الغیب بدنی، ہم جو اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں تو بھیجتے بھی ہم ہیں، طاقت بھی ہم دیتے ہیں، ان کو پیدا بھی ہم نے کیا ہے، علم بھی ہم عطا فرماتے ہیں، اور وما ہوا الغیب بدنی، اور جب ان سے کوئی پوشیدہ باتیں پوچھی جاتی ہیں جو تمہاری ہدایت کے لیے موجود ہیں تو وہ پھر ہماری بتائے سے، ہمارے سکھائے سے، ہمارے اذن سے تمہیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے بلکہ تمہیں بتا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں قرآن میں انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے جاننا، انہیں علم دیا جانا، یہ ساری چیزیں گویا کہ موجود ہیں، لیکن مشرکین یہاں جو رد کیا جا رہا ہے وہ مشرکین کا ہے، جو انہوں نے دھاندلی کے ساتھ، دھوس کے ساتھ، اپنے خود ساختہ عقیدے سے گندی سڑی گلینی مورتیوں کے لیے، جن کے نہ چہرے دیکھنے کے لائق ہیں اور نہ جن کی کوئی ہستی ہے، اپنی طرف سے جو ان کی طرف باتیں منسوخ کی ہے، تو ان پر یہ جلال اتر رہا ہے کہ تمہیں کس طرح پتا چل گیا کہ یہ ہے۔ فرما من نظر ندی یشما، ہماری بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، فرما الا باذنہ، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم جسے چاہیں گے اجازت دیں گے، تم اپنی مرضی سے کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ کسی کو ملا کر اللہ کے آگے کھڑا کرنے کی کوشش کرو کہ ٹھیک ہے یہ ہماری بخشش کروائے گا، فرما نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، الا باذنہ، وہ نامینیٹ لوگ ہیں، ان کا منصب بتا دیا گیا ہے، ان کی شانیں بتا دی گئی ہے، ان کے علاوہ کوئی ہمارے دربار میں کھڑا ہونا کا قریب سے گزر بھی نہیں سکتا۔ فرما الا بما شاء، وہ ہمارے محبوب بندے جن کا ہم نے نام، عہدے، مقام، ان کے اختیار، ان کا دائرہ کار بتا دیا ہے، اور یہ بھی دائرہ کار ہے کہ ہماری بارگاہ میں شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، لیکن اس کی کریں گے جو قانون ہم نے بنایا ہے. یعنی مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قانون ہم نے بتایا ہے اور جو دائرہ ہم نے بنایا ہے, ہم ان کی وجاہت اور ان کی قدر جو ہم نے عزت دی ہے اس کے عوض ہم ان کی شانوں کو قبول کریں گے, لیکن وہ بھی اس بات کا علم رکھتے ہیں ہمارے نائب ہونے کے حصے سے کہ ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں کس چیز کو پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پر جس طرح اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کی مغفرت اللہ نہیں کرے گا, جو اس حال میں مرا معاذ اللہ کہ وہ حالت شرک میں مبتلا تھا, تو اس کی شفاعت نہیں, اس کی مغفرت نہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام جن کی شفاعت کریں گے وہ گناہگار مسلمان ہوں گے. مسلمان جو حالت ایمان میں مرا ہو, تصدیق دل میں اللہ کی توحید, نبی کی رسالت اور آخرت کا عقیدہ لے کر یقین کر کے مرا ہو, لیکن ساتھ میں وہ گناہگار تھا, تو شفاعت گناہگاروں کے لیے کافروں کے لیے نہیں ہے. شفاعت مسلمان گناہگار کے لیے کافر کے لیے نہیں ہے, شفاعت مسلمان گناہگار کے لیے مشرک کے لیے نہیں ہے. اس لیے جو مشرک اور کافر ہیں ان کی شفاعت کی ضرورت ہی کیا ہے, ان کو تو ڈائریکٹ اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا العیاذ باللہ. وہ مسلمان جو مرا حالت ایمان میں تھا, کلمے میں تھا, لیکن تقاضۂ بشری کے اعتبار سے نفس کے بہکائے میں, شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو کر اگر اس نے گناہ کا کوئی برائی اپنے سر لے لی ہے, تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ خود منصب عطا فرمایا. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر بڑے زار و قطار رو رہے تھے. کتاب الایمان میں حضرت جبریل کو بھیجا گیا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا اذهب یا جبرائیل, جبریل جاؤ اور میرے نبی مکرم میرے محترم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں, مایوب کی کیوں روتے ہیں. تو مسلم شریف کتاب الایمان میں کہ حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کیوں روتے ہیں, تو حضور اپنی امت کے لیے اتنا حیا کرنے والے ہیں, حضور رو رہے امت کے غم میں تھے کہ میری امت بڑی گناہگار ہوئی, لیکن میرے آقا نے اتنی حیا کی ہے کہ جبریل کو بھی نہیں بتایا کہ میں کیوں رو رہا ہوں, بلکہ جبریل سے کہا میرا رب جانتا ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں. اس سے پہلے یہ آیت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا اور پریشان کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم کو ستایا اور پریشان کیا, تو وہ آیات مسلم شریف کتاب الایمان موجود ہے کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور سرکار علیہ السلام ان آیات کو دوہرا رہے ہیں, ان آیات کو دوہرا رہے ہیں کہ یا اللہ پچھلے جو انبیاء تھے ان کو جب ان کی امت نے تنگ کیا, ان کی نافرمانی کی, تو وہ یہ کہہ اٹھے کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں, تو بخش دے تو تیری مرضی ہے, تو عذاب دے تو تیری مرضی ہے, تیرے سپرد ہے. تو حضور نے فرمایا یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہوگی, میں یہ جملے نہیں کہہ سکتا کہ تو عذاب دے تو تیری مرضی ہے, میں تیری حضور عرض کروں گا کہ میری امت کی مغفرت فرما. یہاں سے مراد پھر وہ یاد رکھیے وہ لوگ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, جو مرتے وقت اللہ کی توحید پر, نبی کی رسالت پر اور آخرت پر ایمان رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, وہ مومنین لیکن تھے گناہگار, گناہ ہو گیا کون پارسا ہوتا ہے. تو ان کے لیے تو جبریل امین کو بھیجا گیا. مسلم شریف کتاب الایمان کے حدیث ہے, حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور سے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے معاملے میں اتنی حیا فرماتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ میری امت بڑی گناہگار ہوگی اس لیے میں رو رہا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ دعا کرو, بلکہ فرمایا نہیں, کہا جبریل جاؤ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں. تو جبریل امین مسلم شریف میں موجود ہے کہ رب کے دربار میں اس رب کے شان شان حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیری بارگاہ میں یہ عرض کیا ہے کہ تو بہتر جانتا ہے, تو عالم الغیب و شہادہ ہے, اور تیری شان جلالت تو یہ ہے کہ ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء, کہ ہر چیز تیرے علم کے اندر ہے اور کوئی شے تیرے علم سے باہر نہیں ہے. یا اللہ تو بہتر جانتا ہے میری نیت کو, میرے رونے کے سبب کو, میرے دل کے رازوں کو. تو رب کریم نے پھر جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے محبوب سے کہو کہ اپنی امت کے معاملے میں پریشان نہ ہونا. اب دیکھیں یہاں پر یہ کہا جا من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو ہمارے اندر سفارش کرے گا, تو یہ رگڑا یہ رگ اور یہ مذمت بتوں کی ہو رہی ہے, کفار کی ہو رہی ہے. اور الا باذنہ کی وسعت آپ دیکھیں, فرما ہاں ہم اپنے دربار میں جس محبوب کو چاہے کھڑا کر دیں, بخشیں گے ہم لیکن کہلوائیں گے اس کی زبان سے. بولی سبحان اللہ. جنت دیں گے ہم لیکن بلوائیں گے اس کی زبان سے. تو کیا اس کے کہلوائے سے خدا جنت نہیں دے سکتا؟ کہا دے سکتا ہے. کہا کیوں نہیں دیتا؟ ہم نے کہا یہ اس کی مرضی ہے. وہ کہتا دوں گا میں, لیکن کہنا ہوگی تجھے ہوگا. یہ عزت اور شان بتانے کے لیے,
یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. اگر ہم نبی پاک کے لیے اختیار اور مرضی اور منصب مانتے تو وہ یہی مانتے کہ آپ کو یہ ساری شانیں خدا نے دی ہے, لیکن عزت افزائی کے لیے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بغیر بھی بندوں کو بخش سکتا ہے. یاد رکھیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العالمین حضور کی شفاعت کا محتاج نہیں, یا حضور کی شفاعت معاذ اللہ خدا کو مجبور نہیں کر دیتی کہ آپ نے یہ کرنا ہے ورنہ میں نہیں مانا. نانا علیہ عزب اللہ یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ لوگ اپنی طرف سے جھوٹ بول کر اہل سنت کو بدنام
کر رہے ہیں, خدا کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ مقام محبوبی ہے, اگر محبوب کہہ رہے تو رب خدا
کو کون بھیج سکتا ہے, اس کی تعداد کو نہیں بھیج سکتا.
آپ آسمان کوئی ایسا آپ کے پاس مہمان ہے تو آسمان کے دائرے کا کو دے آپ آسمان کو دیکھتے بادلوں سے نکل جاتا ہے آسمان کے امتحان کا بندہ پڑے تو کروڑوں سال لاٹھیوں کا سفر سیر کرتے اس طرح سال کا زمین کا وہ اس مندر کی ہوتا ہے آسمان کا نہیں ہوتا جو کائنات اس نے بنائی ہے اس کا یہاں پر نہیں ہو سکتا اور ساری بات ہوگی کہ آسمان بہت بڑی چیز ہے ایک زرا یعنی گندم جو ہوتا ہے تو ایک باری کے اندر سو سو دانے ایک دانے کے مل کر بھی بندہ یہاں پر نہیں سکتا اس کو بارش کے کتنے قدرے ہوئے اس کو کتنے ہواؤں کے جھونکوں میں چھوا ہوگا اس کو کتنے بندوں نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو صرف ایک زرے کی اگر آپ محنت اندر برسی ہے اس کی گہرائی میں تفصیل ہوگا آپ دیکھیں بندہ اس کا یاد نہ نہیں سکتا اس کائنات پہ یاد نہ کرے اور اس کے علم ایسے ہی پیدا کر سکتا ہے کون ہے جو اس کے علم ایسے ہی پیدا کرے یقین ہار جو ہے وہ شہادا اور غیر واسی جاننے والا وہ ہے شہادت جو حاصل کرنے جاننے والا وہ ہے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں میں اپنی شان اپنی قدرت اپنی عظمت اپنی وحدانیت کی نور گزاری کرنا راسخ کروائے ہمیں کامل توکل اور اپنی ذات مبارکہ پر کامل بھروسہ عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہر قسم کی ریاضانی دکھاوا اور اس کے خلاف کسی اور سے اللہ اور تنگ لگانے کی گندی عادت سے اللہ رب العالمین ہماری فکروں اور ہمارے سینوں کو پاک کروائے ہمارے دل خوشی کی مبارک پیغام سنا اللہ ہمارے دلوں کو اتارے بات ہوگا آبادہ